بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاۃ. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ہماری مجلس اور محفل منور ہے، وجود استاد معظم اور گرامی حضرت حجت الاسلام والمسلمین شیخ صلاح الدین صاحب دامہ ظلہ العالی، جن کے محضر سے اور بارگاہ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا اور تشریف فرما ہیں ہماری مجلس میں، خداوند تبارک و تعالی صحت و سلامتی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں انہیں محفوظ رکھے انشاءاللہ. خوش قسمتی ہے اس بستی کی کہ حضرت استاد جیسے علماء یہاں تشریف فرما ہیں، اور امید ہے کہ ان کے وجود پربرکت سے خاطر خواہ استفادہ انشاءاللہ ہوگا یہاں پر. اور یہ جسارت بھی میں کہ حضرت استاد کی موجودگی میں میں ممبر پہ ہوں اور تشریف فرما ہیں، اس بابت بھی ایک جسارت ہے کہ امید ہے معاف فرمائیں گے اپنی بزرگواری سے. اجازت ہے کچھ درود پڑھیے محمد والے. موضوع سخن لادینیت کا مقابلہ حسینیت کے ذریعے. لادینیت اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ بعض موقعوں پر بہت ہی عریان اور نمایاں ہے، اور بعض چہرے اس کے نقاب کے نیچے ہیں اور خوبصورت نقاب کے نیچے. ان نقابوں میں سے جو لادینیت نے اختیار کیے ہوئے ہیں، قدیم کچھ تاریخی ہیں اور اسی تاریخی تشخص کے ساتھ آج تک چلے آ رہے ہیں. کچھ نے چہرہ بدل لیا ہے، تاریخی حقیقت ان کی کچھ ہے، لیکن آج موجودہ زمانے میں انہوں نے کچھ اور روپ اپنا یا بہروپ اپنا بنا لیا ہے. اشارہ ہوا تھا کہ اس وقت جو عالمی اور خصوصاً جہان اسلام جن حالات سے گزر رہا ہے، اور سر فہرست مملکت پاکستان کو جن حالات کا سامنا ہے، اور جس کے کئی پہلو ہیں، اشارہ کیا تھا میں نے گزشتہ شب بھی آپ کی خدمت میں، ان پہلوؤں میں سے ایک پہلو ان سارے حالات کا اور اس سارے ماجرا کا ترویج لادینیت ہے. اپنے گمان باطل میں جیسا قرآن مجید نے فرمایا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، دشمنان دین ہمیشہ چراغ دین بجانے کی کوشش میں رہے ہیں، ارادہ ہے ان کا مصمم کہ ہم اس چراغ دین کو بجائیں گے, اور وہ بھی بے افواہہم, پھونکوں سے اس کو بجائیں گے, اپنے منہ سے اس کو بجائیں گے. اور اللہ کا بھی ارادہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اپنے نور کو, اپنے دین کو اور اس ہدایت کے چراغ کو ان دشمنان دین کی پھونکوں سے محفوظ رکھے گا, اور تاریخ میں رکھا محفوظ خداوند تبارک و تعالی نے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند تبارک و تعالی کا فرمان نازل ہوا کہ یہ دشمنان دین, مشرکین و بت پرست جو اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم چراغ دین بجھا سکیں گے, انہیں بتا دیں کہ آپ سے بڑے اور آپ سے بہت طاقتور اور قدرت مند دشمن پہلے آئے دین کے مقابلے میں, اور انہوں نے چراغ دین کو بجھانا چاہا لیکن آج ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے. ان میں سے بعض کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے انہیں عبرت کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, تاکہ آئندہ آنے والوں میں اگر کسی کے ذہن میں اور کھوپڑی میں یہ خمار ابھرے کہ چراغ دین بجھا سکتا ہے, عبرت کے لیے ہم نے بعضوں کو چھوڑا ہے اور ان کے اجساد کو اور اجسام کو محفوظ رکھا ہے تاکہ آنے والے عبرت پکڑے ان سے کہ اتنے طاقتور دشمن دین کے, اتنے مقتدر دشمن دین کے کہ جنہیں طاقت کا نشہ اتنا چڑھا کہ انہوں نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا, انا ربکم الاعلی. نہ صرف عامر تھے, نہ صرف مستبد حکمران تھے, بلکہ خدا بن بیٹھے, رب بن بیٹھے, اپنی ربوبیت کا دعویٰ کر ڈالا. لیکن ان خود ساختہ خداؤں کو خدائے حقیقی نے اس طرح سے ذلیل و رسوا کیا کہ آنے والے جھوٹے خداؤں کے لیے اور عامروں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا. عصر رسالت کے معاصر دشمنان دین کو کہا کہ وہ تم سے کئی شعبوں میں اور کئی پہلوؤں سے زیادہ طاقتور تھے, وہ لا دین طاقتیں اور وہ بے دین لوگ اور دشمن دین. انہوں نے مکر کیا, خدا نے ان کے ہر مکر کو خاک میں ملا دیا, بلکہ اللہ کے مکر کا شکار ہوئے, اور وہ جو کچھ انہوں نے تانا بانا بنایا ہوا تھا دین کے لیے اس میں خود گرفتار ہوئے اور خود ڈوب گئے اس کے اندر. اللہ کا قانون ہے, نظام خدا ہے کہ دین کو نہیں مٹنے دینا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, خدا نے یہ طے کر دیا ہے, مقرر کر دیا ہے کہ کامیابی اور غلبہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے, انبیاء کا ہے. لیکن خداوند تبارک و تعالی نے قوموں کو یہ ضمانت نہیں دی, دین کی ضمانت دی ہے, قرآن کی ضمانت دی ہے. چراغ دین کوئی نہیں بجھا سکے گا, قرآن کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا, یہ وعدہ خدا ہے. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم اس کے محافظ ہیں, اس دین و منبع دین اور منشور دین کے ہم محافظ ہیں, اور کوئی بھی خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ذات خدا قدیر مطلق و قدیر متعال ہے. جو بھی دین کے مقابلے میں آیا رسوا ہوا, ذلیل ہوا, خار ہوا, لیکن اللہ نے دینداروں کو یہ وعدہ نہیں دیا, اہل دین کو یہ وعدہ نہیں دیا, بلکہ اہل دین کے لیے دستور بنایا, ضابطہ بنایا, قاعدہ بنایا, اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس قاعدے پہ چلے تو جس طرح سے دین محفوظ ہے تم بھی محفوظ رہو گے, لیکن اگر تم نے یہ ضابطہ چھوڑ دیا تو دین تو باقی رہے گا لیکن تمہاری کوئی ضمانت نہیں ہے. اور تاریخ ہمیں یوں ہی بتلاتی ہے کہ بہت سارے دیندار, بنی اسرائیل ایک دیندار معاشرے کے طور پر قرآن نے نمونے کے لیے پیش کیا, دیندار سوسائٹی, دیندار امت, جس کے اندر فراوان نبی آئے، متواتر نبی آئے، کتابیں اتری، سب سے زیادہ اور معجزات فراوان بنی اسرائیل کے انبیاء کو عطا ہوئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ دیندار معاشرہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، یہ دیندار لوگ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، نہ دنیا میں وہ نہ آخرت میں، دنیا میں بھی توہم کا شکار ہوئے اور آخرت کے بارے میں بھی توہمات کا شکار ہوئے. ان دینداروں کو خدا نے اتنی عظمت دی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو اور فضیلتوں کو اور خداوند تبارک و تعالی نے جو برتری تمہیں عالمین پر عطا کی، لیکن وہ برتری تم سے سنبھالی نہیں گئی، اہلیت نہیں دکھائی تم نے اس برتری کی، سنبھال نہیں سکے تم. اور یہ خدا مختلف امتوں کو، چونکہ ذات حق عادل ہے، یوں نہیں ہے کہ بعض امتوں کو فرصت دے اور بعضوں کو نہ دے اور تولے سب کو ایک جیسا، کچھ جیسے عموماً عوام الناس کے ذہنوں میں ایک سوال ہوتا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر فرشتوں کو اطلاع دی، اور اس کے بعد آدم کو کچھ سکھایا، فرشتوں کو سکھایا نہیں، اور مقابلہ کروایا آدم اور فرشتوں کا. خوب ظاہر سی بات ہے کہ آدم کو پڑھایا اپنے، فرشتوں کو نہیں پڑھایا. علم آدم الاسماء کلھا، لیکن فرشتوں کو کچھ بھی نہیں پڑھایا، اور اس کے بعد ان کا مقابلہ کروایا. خوب ظاہر ہے یہاں تو فرشتوں کی ہار مسلم تھی. بعض لوگ اس طرح سے اس ماجرا کو اس طرح فرض کرتے ہیں کہ کوئز مقابلہ تھا آدم اور فرشتوں کا، اور سوال جو کرنے تھے خدا نے ان کا جواب آدم کو بتا دیا، ملائکہ کو نہیں بتایا، جیسے بعض ہوتے ہیں اپنے رشتہ دار کو، اپنے بچے کو چپکے سے بتا دیتے ہیں جواب یا اشارہ کر دیتے ہیں، اور پھر دوسرے بچوں کو نہیں بتاتے، پھر اپنے بچہ ٹرافی لے جاتا ہے. وہ بعضوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ عادلانہ مقابلہ نہیں تھا، فرشتوں کو بھی بتاتے یہی اسما، آدم کو بھی بتاتے یہی اسما، پھر دونوں کے سامنے سوال رکھتے، پھر اس کے بعد جو بھی جیت جاتا، جو بھی مسجود ہوتا، جو بھی ساجد ہوتا، پھر پتہ چل جاتا. خداوند تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو بتایا، آدم کو بھی بتایا، فرشتوں کو بھی بتایا. آدم کو تعلیم دی، فرشتوں کو اطلاع دی. آدم کی برتری یہی ہے کہ آدم یا بنی آدم یہ سیکھ سکتا ہے، تعلیم پا سکتا ہے، تکامل کر سکتا ہے. فرشتہ تکامل نہیں کر سکتا، تعلیم نہیں پا سکتا. بتایا دونوں کے سامنے، رکھا دونوں کے سامنے، ایک قابل تعلیم تھا، دوسرا قابل تعلیم نہیں تھا، لہذا اس کے بارے نہیں فرمایا علما، اس کے بارے میں فرمایا کہ انبے ہوم، ان کو بتا دیں، گزارش دے دیں، نبا دے دیں ان کو. فرصتیں سب کے اختیار میں ہیں، ہر امت کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے، فرصت دی ہے، اسباب دیے ہیں، دین دیا ہے، دین کے مروجین دیے ہیں، انبیاء نازل کیے، کتب آسمانی اتاری ہیں، اور اس دین کے مروج و مبلغ پیدا کیے، علماء پیدا کیے. دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی، لیکن دینداروں کے لیے خدا نے راستہ مقرر کر دیا کہ یہ کچھ میں نے آپ کے لیے اتارا ہے، اسے تم نے خود سمجھنا ہے، اس پہ خود تمہیں چلنا ہے، اسے خود تمہیں اپنانا ہے. اور ہر امت کا امتحان بھی ہوا ہے، جب انبیاء دین لے کر آتے ہیں اس کے پاس، اور کچھ لوگ آ جاتے ہیں دین کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، مشرف بے دین ہو جاتے ہیں جب، اور دیندار کہلاتے ہیں، ان کی دینداری کا امتحان بھی ہوتا ہے. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں خداوند تبارک و تعالی نے دینداروں کو خبردار کیا، مومنین کو خبردار کیا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ دعوی ایمان کرو، کہو آمنا، اور پھر اس کے بعد تمہارا امتحان نہیں ہوگا، یہ ذہن سے نکال دو. اس لیے کہ ہماری سنت یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی قوم کے سامنے دین پیش کرتے ہیں اور وہ دین اپنانے کا دعویٰ کرتی ہے، مومن ہونے کا ادعا کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ آیا سچے دل سے اس نے ایمان قبول کیا یا نہیں کیا. امتحان کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کسی سے بھی دعوی ایمان مفت میں قبول نہیں کیا جائے گا کہ ہم مومن ہیں. بنی اسرائیل سے بھی قبول نہیں کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے, آزمایا ان کو, نبی بھیجے موسیٰ جیسے شجاع دلیر راہبر با بصیرت فعال, لیکن در عین حال بنی اسرائیل کا امتحان بھی لیا. اکثر موقع پر بنی اسرائیل فیل ہوئے, دین کے معاملے میں فیل ہوئے, امتحانوں میں فیل ہوئے, اس لیے کہ وہ تقاضے جو دین کے تھے انہوں نے پورے نہیں کیے, غلط فہمیوں میں اور توہمات میں مبتلا ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم برگزیدگان خدا ہیں اور خدا کو ہماری ضرورت ہے, ہمارے بغیر دین خدا چل نہیں سکتا, ہمارے بغیر انبیاء آگے بڑھ نہیں سکتے, ہمارے بغیر یہ کتب آسمانی کوئی پڑھے گا نہیں. وہ اس توہم میں مبتلا ہوئے کہ دین کو ہماری ضرورت ہے, اور آخرت کے بارے میں بھی یہ توہمات ان کے دلوں میں پیدا ہوئے کہ ہم قوم برگزیدہ خدا ہیں, ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی جنت کے لیے کیا ہے, جہنم ہم پر حرام ہے. لہذا واضح یہ کہتے تھے کہ لن تمسن النار الا ایامن معدودات یا ایامن معدودہ, ہم تو جہنم نہیں جائیں گے, لن تمسن النار, آگ جہنم ہمیں نہیں چھوئے گی. البتہ ممکن ہے دوسری قوموں کو منہ بند کرنے کے لیے کہ انہیں کیوں جہنم میں نہیں ڈالا جا رہا, چن کے کچھ لوگوں کو جو بہت ہی بدکار ہیں ان کو, اور وہ بھی کچھ دنوں کے لیے, تھوڑے سے وقت کے لیے جہنم میں ڈالیں گے اور پھر فوراً انہیں وائر واپس لے آئیں گے بیلنس کرنے کے لیے, جیسے اب یہاں حکومتیں یہ کام کرتی ہیں کہ کسی دہشت گرد گروپ کو پکڑتی ہیں, ظالم کو ساتھ مظلوم کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیتی ہیں تاکہ بیلنس برابر رہے, پابندی لگاتے ہیں اور ظالمین کے اوپر ساتھ مظلوم پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ شور نہ کریں. بنی اسرائیل نے کہا کہ خدا کی ذات بھی ایسے ہی, بنی اسرائیل جہنم میں نہیں جائے گا, کوئی بنی اسرائیل جہنم میں نہیں جائے گا, الا ایامن معدودہ, چند گنے چنے دنوں کے لیے, معدود ایام کے لیے, آپ کہیں ہفتے بھر کے لیے. اور دوسری طرف سے ان کا کہنا یہ تھا کہ لن یدخل الجنہ الا من کان یہودا او نصارا, جنت میں بھی کوئی نہیں جائے گا سوائے یہود اور نصرانیوں کے, جنت میں بھی کوئی داخل نہیں ہوگا, یہ دیندار لوگ ہیں. قرآن نے یہ سارے دعوے ان کے سن کر کیا کہا, تلک امانیہم, یہ تمہاری آرزوئیں ہیں, یہ تمہارے تخمینے ہیں, یہ تمہارے اندازے ہیں, تم نے خود گھڑ لیے ہیں, اور تمہارے سارے اندازے باطل ہیں. دین اندازوں سے نہیں چلتا, دین تخمینوں سے نہیں چلتا. جب اللہ نے اس کے اصول بنا دیے ہیں, جب اس کے ضابطے بنا دیے ہیں, ان ضابطوں سے باہر رہ کر فقط حدس و گمان لگا کر, تخمینے لگا کر, اپنے امانی حدس و گمان کے ذریعے سے کوئی تخمینہ لگانا, اندازہ لگانا, ایسے جیسے کبھی ہوتا ہے جاتے ہیں یہاں سے بیرون ملک سفر کرتے ہیں اور یہاں سے بڑے اندازے لگا کے لے کے چلے جاتے ہیں, جو یورپ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہی ہم ایئرپورٹ پر اتریں گے وہاں پر ایک حکومتی وفد ہمارے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا اور ہمیں ایک شہزادوں کے طور پر یا ایک بڑی اہم شخصیت کے طور پر لے جائیں گے, اور پھر جب وہاں جاتے ہیں تو وہ ایئرپورٹ پر ہی وہاں پر پکڑ لیتے ہیں, چند دن وہیں جیل میں ڈال دیتے ہیں. وہ سارے اندازے جو نکلے تھے وہ سارے غلط ثابت ہوتے ہیں, ہوتا ہے ایسے. وہاں سے جب لوٹ کر آتے ہیں, پڑھ لے کے ڈگری لے کر آتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں جب اپنے ملک میں جاؤں گا تو یہ قدردان, علم کی قدردان قوم, یہ صفوں کی صفیں باندھے ہوئے لشکر کے لشکر آئیں گے, مجھے کندھوں پہ اٹھائیں گے, میرے گلے میں ہار ڈالیں گے, اور پھر کہیں گے کہ یہ ہمارا اتنا بڑا دانشور اور اسکالر آ گیا ہے. جب یہاں پر آتا ہے ایئرپورٹ پہ اترتا ہے, ٹیکسی بھی نہیں ملتی اس کو بیٹھنے کے لیے. وہ سارے اندازے اس کے غلط ثابت ہوتے ہیں, سارے تخمینے اس کے غلط ثابت ہوتے ہیں. دل کا امانی ہو ہم, یہ تمہاری آرزوئیں ہیں, یہ تمہارے تخمینے ہیں جو غلط ہیں سارے. بنی اسرائیل کی دینداری ساری اندازوں کے اوپر تھی, تخمینوں کے اوپر تھی, تعلیمات کے اوپر نہیں تھی. کتب آسمانی پہ توجہ نہیں کرتے, انبیاء کے کہنے پر توجہ نہیں کرتے, موسیٰ کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ نہیں تھی. خود سے موسیٰ کے مقابلے میں اندازے لگائے ہوئے تھے انہوں نے کہ ہم نجات بارتار, ہم قوم منتخب, ہم برگزیدگان خدا, ہمارے بغیر تو نظام خدا چل ہی نہیں سکتا, جنت بھی ہمارے لیے ہے اور جہنم میں ہمارا کوئی فرد داخل نہیں ہوگا. لا يعلمون الكتاب الا امانیا, کتاب نہیں جانتے تھے، اپنی جو کتاب آسمان سے اتری تھی لا یعلمون اسے نہیں جانتے تھے، امیین اہل کتاب کتاب پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے، اور کتاب کے بجائے خود سے چند اندازے اور چند تخمینے لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس طرح کی آفت میں دیندار مبتلا ہو جائیں، ایسے دیندار سوسائٹی کے اوپر سب سے پہلا حملہ بے دینی اور لا دینیت کا ہوتا ہے، کہ جب اسے دین کا اندازہ ہی نہ ہو کہ دین ہے کیا، دین کے بجائے تخمینے، دین کے بجائے اندازے۔ اب بنی اسرائیل کے اعتقادات، بنی اسرائیل کے اعمال، بنی اسرائیل کی رسومات، جو کچھ بھی آپ دیکھیں کتاب سے کوئی چیز مستند نہیں تھی، بلکہ کتاب کے اندر کیا کرتے، ایک طرف سے اپنا اندازہ لگاتے، پھر کتاب کی طرف رجوع کرتے، انجیل و تورات، اور انجیل و تورات ان کے اندازوں کے مطابق نہیں ہوتی تو انجیل و تورات کو بدل دیتے، چونکہ انہوں نے جو اندازے لگائے ہوئے تھے کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا تھا، ان کے اندازے کچھ اور ہیں۔ مثلا قانون میں، پاکستان کے قانون میں کچھ لکھا ہوا ہو، ہمارا اندازہ کچھ اور ہو، ہم آئیں قانون کو دیکھیں، قانون یہ اجازت دیتا ہے، ہمیں دیکھا قانون اجازت نہیں دیتا۔ وہ بنی اسرائیلی طریقہ کار دینداری کا اور قانون مداری کا اس ملک کے اندر موجود ہے، حکومت سے لے کر عوام تک، آیا آ کر دیکھا قانون ہمیں جو اندازے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، آیا یہ قانون ان کی اجازت ہمیں دیتا ہے یا نہیں دیتا، دیکھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا، قانون میں کچھ لکھا ہے، ہمارے اندازے کچھ اور ہیں، فوراً لے کر قانون کو بدل دیا، رد و بدل کر، اسی کو تحریف کہتے ہیں۔ البتہ یہ انسان کا بنا ہوا قانون ہے، اور انسان کا بنا ہوا قانون خود انسان نے اس میں لکھا ہے، پاکستان کے قانون میں یہ لکھا ہے کہ جو بھی مملکت کے آئین کو معطل کرے گا اس کی سزا، آئین پاکستان تو پتہ ہے نا اس میں کیا لکھا ہے، آئین پاکستان کو اگر کوئی معطل کرے، آئین پاکستان میں ترمیم کرے، آئین پاکستان کو ٹھکرائے، آئین پاکستان کو جھٹلائے، پاکستانی ہو، پاکستانی شہری ہو، کوئی بھی ہو، اگر آئین پاکستان میں اس نے مداخلت کی، اس کی سزا، نہیں بولتے آپ، موت ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اللہ کے قانون کو اگر کوئی معطل کر دے، اللہ کے قانون میں کوئی ہیر پھیر کرے، آ کر دیکھے کہ یہ خدا کا قانون کچھ ہے، میرا اندازہ کچھ اور ہے، لہذا قانون خدا میں آ کر تصرف کرے، قانون خدا کو معطل کرے تاکہ لوگ اس کے اندازوں کو مان لیں اور اس کے تخمینوں کو مان لیں اور اس کی امانی کو قبول کر لیں، اس کی سزا موت ہے، جہنم ہے، اور وہ بھی ابدی، عذاب ابدی ہے، جہنم میں جلنا ہے، اس کی سخت سزا ہے۔ دنیاوی موت سے انسان چہ بسا حیات کی حقیقت تک جا پہنچتا ہے، لیکن خدا جس کو جہنم کی سزا دے، اس میں قرآن نے فرمایا کہ وہ نہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں شمار ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ انسان اسے آزادی کے لیے دعا کرے گا کہ خدایا مار دے مجھے، موت آزادی ہوگی، لیکن اسے موت بھی نہیں آئے گی، جو آئین خدا کو معطل کر دے، قانون خدا کو معطل کر دے۔ یہ آفت ہے دیندار معاشرے کے اندر، جو قرآن نے جس کی نشاندہی کی، اس کو کھولنے کی ضرورت ہے، فرصت نہیں ابھی، میں مزید اس نقطے کو آپ کی خدمت میں وضاحت کے ساتھ، انشاءاللہ قرآن پڑھیے گا، سورہ بقرہ میں ہی، آغاز سورہ بقرہ میں ظاہراً 80 یا 82 نمبر آیات میں یہ مضمون موجود ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ علماء بنی اسرائیل ایک آفت کا شکار ہوئے، اور عوام بنی اسرائیل ایک آفت کا شکار ہوئے۔ علماء بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، تحریف کرتے تھے کلام خدا میں، نازل کچھ ہوتا تھا وہ اس میں رد و بدل کر کے کچھ بنا دیتے تھے، اور عوام بنی اسرائیل وہ تخمینوں، کتاب کو چھوڑ کر تخمینوں کے معتقد تھے، اپنے اندازے، کہ مثلا ہم جائیں گے یوں، جیسے ابھی اندازے ہیں جنت میں کیا ہوگا، ہماری جو تخمینے کی جنت ہے، اندازے جس جنت کے بارے میں لگائے ہوئے ہیں اور جس کو خراب کرنے کے لیے پورا تہیہ کیا ہوا ہے بعضوں نے، دنیا تو خراب کی گئی ہے، ابھی جنت کی خراب کرنے کے لیے بھی پورے ارادے موجود ہیں ان کے کہ وہاں پر کیا کام ہوگا، وہاں فقط کوشش یہ ہوگی حوریں ہوں گی اور صبح و شام حوروں سے بغل گیر ہوں گے، اور جو کام یہاں نہیں آزادی وہ وہاں پر کھلے بندوں انجام دیں گے. اب یہ تخمینہ اور اندازہ جنت کے بارے میں. ایسے ایک لطیفہ بنا ہوا ہے کہ جنت میں لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک حویلی، ایک بڑا ایریا کورڈ ہے ایسے، جو دیوار بنی ہوئی ہے اور اس دیوار کے اندر کچھ لوگ جنت میں رہتے ہیں. باقی جنتی پوچھیں گے کہ خدایا پروردگارا یہ کیوں طبقہ الگ، جنت میں الگ تھلگ کیوں ہے، یہ نہ باہر آتا ہے نہ اس باہر والوں کو اندر جانے کی اجازت ہے، یہ الگ تھلگ کیوں ہیں؟ خداوند کا جواب آئے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. اور کہ خدا کی ذات بڑی مہربان ہے، جنت میں یہ جائیں گے جب دیکھیں گے جنت تو بھری ہوئی ہے، ساری دنیا جنت میں ہے، ساری مخلوقات جنت میں ہیں، رش ہے جنت میں، بھیڑ اتنی، ان کے دل ٹوٹے گا کہ ہم سمجھتے تھے کہ صرف ہم جنت میں آئیں گے، یہ تو ساری مخلوق جنت میں ہے. لہذا ان کا دل ٹوٹے گا، خدا ان کا دل رکھنے کے لیے ان کو باڑ کے پیچھے جنت میں ہی بند کر دے گا کہ یہ اسی گمان میں رہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں، ہم ہی جنت میں، بڑے خوش ہوں گے کہ ہم ہیں فقط. دینداری کے بڑے تقاضے ہیں، ہوشیاری اور بیداری، پہلے دین کو درست سمجھنا، اندازوں میں دین نہ بنا لینا کہ خود سے ہم دین بنائیں، بنے ہوئے دین کو جو اللہ کی جانب سے اس کو سمجھیں، اور اس کو سمجھانے کے لیے خدا نے معلم بھی ساتھ اتارے، منشور دینی بنایا ساتھ معلم بھی بھیجا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، چونکہ معلوم تھا کہ کچھ ایسے عطائی معلم ہوں گے جو خود سے دین بنانا شروع کر دیں گے، دین گھڑنا شروع کر دیں گے اپنی طرف سے. انہی سے روکنے کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے معلم بھی بھیجے دین کے لیے. دینداروں کے لیے آفات اور دینداری کی آفات فراوان ہے. ایک محرم میں مومنین کی خدمت میں جو یہ موضوع بیان ہوا، یہاں پر بھی ظاہراً اس سلسلے کا ایک موضوع جو آپ کی خدمت میں بھی یہاں بھی ذکر ہوا تھا دینداری کی آفات میں سے، ایک بڑی آفت دیندار معاشرے کے لیے لا دینیت اور بے دینی، کفر و الحاد ہمیشہ جس کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے دینداروں کے اوپر، توجہ کی ضرورت ہے. اگر اس چیز سے دیندار افراد لا تعلق ہو جائیں، بے فکر ہو جائیں، لا دینیت ایک دیمک کی طرح آ کر دیندار معاشرے کو چاٹ جاتی ہے، کھا جاتی ہے. اشارہ ہوا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب سے انہوں نے اعلان کیا عصر دین کے اختتام کا، عین اسی زمانے کے اندر شمس دین طلوع ہوا، حقیقت دینی طلوع ہوئی انقلاب اسلامی کی صورت میں. اور یہ افتخار بھی خدا نے تشیع کو عطا کیا کہ ایک رہبر اسلامی جس کا تعلق مکتب اہل بیت سے تھا، جو پروردہ مکتب کربلا و عاشورہ تھا، فقیہ عاشورائی کے ہاتھوں اس دین کو احیاء کیا گیا. اور انہوں نے دیکھا کہ وہی جو عصر دین کے ختم کرنے کا اعلان کر رہے تھے، ایک دفعہ اپنے سامنے دیکھا کہ دین کی نورانیت ساری زمین کے اوپر پھیل گئی ہے، تب سے پھر سر جوڑ کے بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھ کر دین کا مقابلہ کرنے کے لیے، دین کو راستے سے ہٹانے کے لیے تدبیر کی. پہلے چھپ کے کرتے تھے، اب انہیں جرت مل گئی ہے، بڑا برملا یہ کام کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں، وقاحت و بے شرمی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، چھپاتے نہیں. ہر چند کا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک عرصہ گزرتا تھا ان کے سیکرٹ مسائل کا، 30 سال کم از کم ہوتے تھے کہ 30 سال بعد ان کی بعض پروفائل وہ بے اثر یا بے اہمیت ہو جاتی تھی، یہ ان کو نشر کر دیتے تھے کتابی شکل میں. جیسے آج بہت ساری کتابیں ہیں جو قدیم ان کے اداروں کی اپنی ہی کارنامے اور اپنی ہی بعض کرتوت انہوں نے خود لکھے کہ یہ یہ ہم نے ان ملکوں کے اندر انجام دیا. لیکن اب ان کی جرت بڑھ گئی ہے. میں نے کہوں ان کی جرت بڑھ گئی ہے بلکہ درحقیقت بعض سرزمینوں پر موجود قومیں اور ان قوموں کے اوپر مسلط حکمران ان کے اندر جرت کم ہو گئی ہے, نہ کہ ان کی جرت بڑھ گئی ہے. ان کی جرت کم ہو گئی ہے, ان کی غیرت کم ہو گئی ہے. ان کی غیرت کی کمی سے انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا کہ کوئی حرج نہیں ہے ہم کام کر کے بعد میں اعلان کریں یا پہلے سے اعلان کر کے کہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ. اس وقت اس ملک کے اندر جو ناٹک کھیلا جا رہا ہے, جو ڈرامہ رچا ہوا ہے, اس کو توجہ کریے. وہ ہے کیا چیز جس کو رنگ انہوں نے بظاہر فرقہ واریت اور دہشت گردی کا دیا ہوا, یعنی مذہبی رنگ دیا ہوا ہے, کہ مذہبیوں کی آپس کی جنگ ہے یہ. چونکہ ایک طرف بھی مذہبی دوسری طرف بھی مذہبی, مذہبی اٹھتا ہے جنت جانے کے لیے, جنت جانے کے لیے کسی غیر مذہبی کو نہیں مارتا, سینما میں بیٹھے ہوئے کو نہیں مارتا, کلب میں بیٹھے ہوئے کو نہیں مارتا, جوا کھیلتے ہوئے کو نہیں مارتا, شراب پیتے ہوئے کو نہیں مارتا, ڈاکہ ڈالتے ہوئے کو. اس ملک میں یہ سارے طبقات موجود ہیں, چور بھی موجود ہیں, ڈاکو بھی موجود ہیں, رشوت خار بھی موجود ہیں, جسم فروش بھی موجود ہیں, بہت ہر دھندا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. ملک کو لوٹنے والے, قوم کو لوٹنے والے, عوام کو لوٹنے والے سبھی موجود ہیں. لیکن یہ مذہبی اٹھتا ہے, اٹھ کر تلاش کرتا ہے, جستجو کرتا ہے, اسلحہ لے کر بارود لے کر گھومتا ہے, کیونکہ اس کو جنت جانا ہے. جنت جانے کے لیے کب جنت جائے گا؟ کسی بے دین کو مار کر جنت نہیں جائے گا, فاسق و فاجر کو مار کر جنت نہیں جائے گا, کسی کافر و ملحد کو مار کر جنت نہیں جائے گا, کسی جواری و کماری و شرابی کو مار کر جنت نہیں جائے گا. یہ جنت کب جائے گا؟ کسی نمازی یا عزادار کو مار کر جنت میں جائے گا. وہ یہ کیسی جنت اس کے ذہن میں ڈالی گئی ہے؟ چونکہ اگر یہ بدعمل لوگوں کو مارے, فاسق و فاجر کو مارے, یہ جنگ ہو جائے گی دین کی لادینیت کے ساتھ. لیکن یہ نہیں چاہتے کہ دین کی جنگ لادینیت سے ہو, یہ چاہتے دین کی جنگ دین سے ہو, دین کی جنگ دین سے ہو. اس لیے مارنے والا قاتل بھی مذہبی, مقتول بھی مذہبی, ظالم بھی مذہبی, مظلوم بھی مذہبی, ٹارگٹ بھی مذہبی, کہ کسی غیر مذہبی کو نہیں مارنا. ایک تو جنت نہیں ملے گی تجھے اور قبول بھی نہیں ہے, یہ کاروائی تیری قبول نہیں ہے, اس کا معاوضہ بھی نہیں ملے گا. صرف مذہبی, اور مذہبی بھی معمولی مذہبی نہ ہو, ایسا مذہبی جو اپنے مذہب کے ساتھ والہانہ عقیدت رکھتا ہے, تمسک رکھتا ہے, مذہب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے, ایسے مذہبی کو نشانہ بناؤ تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اندر جنگ یہ مذہبی جنگ ہے, فرقہ واریت ہے, یعنی مذہب کی مذہب سے, دین کی دین سے, دیندار کی دیندار سے جنگ ہے. یہ کیموفلیج ہے ان کا. حقیقت میں لا دینیت کی دین سے جنگ ہے, لا مذہب کی مذہب سے جنگ ہے, بے دین کی دیندار سے جنگ ہے. لیکن بے دین چالاک نکلا, بے دین چالاک نکلا, دیندار سادہ. جب چالاک و سادہ کی جنگ ہو, میدان چالاک مار جاتا ہے. جنگ سفین میں ذرا جا کر دیکھیں کہ چالاک لوگوں نے کس طرح سادہ لوگوں سے جنگ جیتی ہوئی جنگ جیت لی. جنگ سفین عبرت کا ایک بڑا نمونہ ہے, عظیم نمونہ عبرت کا آنے والی قوموں کے لیے اور خصوصاً دینداروں کے لیے, اہل حق کے لیے. وہ شام جس صبح یہ کاروائی ہونا تھی, لشکر شام میں بڑی افراتفری تھی, پیچیدگی تھی بہت, چونکہ شکست کے بالکل قریب جا پہنچے تھے, پریشانی. لیکن ایک شخص لشکر شام میں بڑا پر امید تھا, اور اس نے اس امیر شام کو بھی کہا کہ فکر مت کرو, پرواہ مت کرو, کل یہ جنگ ہماری ہوگی. اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتی ہے, تمہیں معلوم نہیں اس لشکر کے اندر مالک اشتر موجود ہے, اس لشکر کے اندر امیر المومنین موجود ہے, صاحب ذوالفقار موجود ہے, اس لشکر کو شکست دینا آسان نہیں ہے. پھر ہم اتنے سالوں سے جو لڑ رہے ہیں ابھی تک ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوئی, ایک دن میں کیا کامیابی نصیب ہوئی گی؟ بڑی ماہرانہ بات کی اس نے, کہا کہ پہلے ہم غلطی پر تھے, پہلے ہم شام کے لشکر سے کے ذریعے اس کی مدد سے کوفہ کے لشکر سے جنگ جیتنا چاہتے تھے, یہی غلطی تھی ہماری. اب ہم نے اپنی ٹیکنیک بدلنی ہے, ٹیکٹک بدلنی ہے کہ کوفہ کے لشکر سے کوفہ کو شکست دینی ہے, علی کے لشکر سے علی کے لشکر کو شکست دینی ہے. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا اس لشکر کی سادگی سے فائدہ اٹھانا ہے اور اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھانا ہے, یعنی ایسے حربہ استعمال کروں گا کہ شام کی جنگ کوفہ سے نہ ہو, کوفہ کی جنگ کوفہ سے شروع ہو جائے. قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور لے آئے میدان کے اندر اور آ کر کہا کہ قرآن ہمارے درمیان فیصل ہے, قرآن ہمارے درمیان حکم ہے, قرآن ناطق پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکہ ہے, یہ چالاکی ہے, یہ فریب ہے, یہ دام ہے, اس میں نہیں آنا. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ فقط قرآن کی جلدیں ہیں, یہ فقط قرآن کے حروف ہیں جو انہوں نے نیزے پہ اٹھا رکھے ہیں, روح قرآن میں بتا رہا ہوں تمہیں, میں قرآن ناطق ہوں, میں حجت خدا ہوں, میں تمہیں بتا رہا ہوں حقیقت کیا ہے. لیکن انہوں نے نکلی ہوئی تلواریں نیام میں ڈال لی اور کہا کہ ہم قرآن کے مقابلے, اب جنگ ہماری قرآن کے مقابلے میں, ہم قرآن کے مقابلے میں نہیں لڑتے, اور کہا کہ جلدی جنگ ختم کرنے کا اعلان کریں, مذاکرات شروع ہوں قرآن کی روشنی میں, قرآن حکم بنے ہمارے درمیان. جتنا سمجھایا کچھ پلے نہیں پڑا, اس سادگی سادہ لوہی اور حماقت, علی بہت مشکل کشا, عظیم مشکل کشا, مشکل کشاؤں کے مشکل کشا, امتوں کے مشکل کشا, رہبروں کے مشکل کشا, لیکن یہی مشکل کشا آج خود ایک مشکل کے اندر اسیر گرفتار. کیسا منظر ہے, مشکل کشا کو مشکل نے گھیر لیا, وہ جو ہر مشکل حل کر سکتا ہے آج ایسی مشکل میں آ گیا کہ جو مشکل علی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. کون سی مشکل ہے؟ بے شعوری کی مشکل, حماقت کی مشکل, سادہ لوہی کی مشکل, وہ مشکل جس سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی اللہ سے. یہ روایت ہے کہ حضرت مسیح خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی, حضرت مسیح نے پروردگارا مردہ زندہ کر سکتا ہوں, لا علاج مریض کا علاج کر سکتا ہوں, مبروس و مجروم کا علاج کر سکتا ہوں, ہر ایک کارنامہ معجزاتی طور پر تیری دی ہوئی قوت سے اور تیرے اذن سے انجام دے سکتا ہوں, لیکن اے پروردگارا حماقت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے, کسی احمق سے میرا پالا نہ پڑے, کسی بے وقوف سے میرا پالا نہ پڑے, بے شعور سے پالا نہ پڑے. خوب یہی وہ مشکل تھی جس سے انبیاء نے پناہ مانگی. اپنی لشکر کا ایک سادہ لو اور احمق گروہ پھر تلواریں نکال لیں کہ مالک اشتر کو واپس بلاؤ ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. اپنے ہی لشکر نے تلواریں نکال لی اپنے امام کے خلاف, اپنے راہبر کے خلاف, اپنے امیر المومنین کے خلاف جس کی حکومت کی گواہی قرآن دے رہا ہے. پھر قرآن سے آ کر آیتیں تلاش کی, کہا کہ ان الحکم الا للہ, اس نے نعرہ بنایا لا حکم الا للہ, اور پھر اس کے بعد کس شخص کی حکومت کی نفی کر رہے ہیں قرآن کے ذریعے, جس کی حکومت کی تائید خود قرآن کر رہا ہے, جس کی ولایت کی شہادت خود قرآن دے رہا ہے, قرآن ہی سے آیت نکال کر اس کی حکومت کی نفی کر رہے ہیں. تعجب نہ کرنا کہ اگر کسی روایت کے ذریعے سے آج بھی آ کر حکومت ولائی کی نفی کر دی جائے تو یہ پہلے دن نہیں ہو رہا, یہ 1400 سال سے ہو رہا ہے کہ کبھی آیات کو توڑ مروڑ کے, کبھی روایات کو توڑ مروڑ کے آ کر اس حکومت کی نفی کی دلیل دیتے ہیں جس حکومت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے. بس وقت سنتے ہیں نا یہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں روایت موجود ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوئی اصلاحی قدم نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی امر بالمعروف نہیں ہونا چاہیے، کوئی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے، کوئی قیام نہیں ہونا چاہیے. کیا کہاں سے لائے؟ کہتے ہیں روایت موجود ہے. روایت لا کر نفی کرتے ہیں. ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ایران کے اندر بھی ہے اور اب پاکستان میں کافی پنپ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، جن کا اعتقاد یہ ہے کہ ظہور بہت پہلے ہو جانا تھا، امام خمینی نے ظہور لیٹ کر دیا ہے. اب کیوں ظہور لیٹ کر دیا؟ کہا اس لیے کہ شاہ اور دوسرے شاہ پرست بعض درباری ملا یہ مل کر انہوں نے میدان ہموار کیا تھا ظہور کے لیے. ظہور کا میدان کیا ہے؟ کہ جب دنیا ظلم و جور و فساد سے بھر جائے گی، لہذا یہ شاہ اس نے ظہور جلدی کرنے کے لیے خوب فساد مچایا اور دوسروں نے اس کا ساتھ دیا. دنیا فساد سے بھر چکی تھی اور اتنی بھر گئی تھی کہ ظہور قریب تھا، لیکن بیچ میں یہ مولانا پیدا ہوئے، انہوں نے آ کر فساد ختم کر دیا، ظلم کا خاتمہ کر دیا، ظہور لیٹ ہو گیا، اب پتہ نہیں کب ہوگا. یہ ہے گروہ، موجود ہے یہ تفکر. سادہ لوہی ایک آفت ہے بہت بڑی عظیم دینداروں کے لیے، بہت نقصان پہنچائے سادہ لوہی نے اور حماقت نے. آج جو نقشہ بنایا گیا اسی تاریخی حکمت عملی کے تحت نقشہ بنایا گیا کہ ہم شام کی فوج کی مدد سے علی کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے، شیطان کی فوج کی مدد سے رسول اللہ کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے، بلکہ رسول اللہ کی امت کے ذریعے رسول اللہ کی امت کو شکست دے سکتے ہیں. کہتے ہیں جو گوڑ سے مرے اس کو زہر دینے کی ضرورت نہیں. لادینیت نے ایسا خوبصورت نقشہ بنایا. واقعا بسا اوقات ہوتا ہے ایسے، امیر المومنین نے بھی بعض اوقات اپنے دشمن کو سراہا ہے، اپنے لشکر کی مذمت کی ہے اور اپنے دشمن کو بڑا سراہا ہے. یہی جو کہا حضرت نے کہ میں 10 دے کے 1 لینے کے لیے تیار ہوں، یعنی اپنی سپاہ کے 10 دے کر ان سے 1 لینے کے لیے تیار ہوں. وہ یہ سراہ رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں کہ وہ باطل پر اتنے پکے اور یہ حق پر اتنے ڈھیلے. 10 ڈھیلے دے کر 1 پکا لینے کے لیے تیار ہوں. اب توجہ فرمائیں، ایک طرف وہ طبقہ جو امت کے اندر تفرقہ ڈال رہا ہے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے ہر قربانی دے رہا ہے، تفرقے کے لیے قربانی، حتیٰ کہ خودکشی تک حاضر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو بم سے اڑا لیتا ہے، بارود سے اڑا لیتا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کر دیتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیتا ہے، بے سرپرست کر دیتا ہے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، خودکشی تک کے لیے تیار ہے. لیکن دوسری طرف امت کو متحد رکھنے والا اپنی جان تو بہت دور، اپنا وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اگر ان دو گروہوں میں مقابلہ کیا جائے کہ جو تفرقے کے لیے جان دے رہا ہے اور دوسرا وحدت کے لیے وقت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کتنا پکا ہے، یہ کتنا ڈھیلا ہے. اگر علی ہوتے تو کیا فرماتے کہ اس وقت تو 10 دے کے 1 لینے کے لیے تیار تھا، آج 100 دے کر 1 لینے کے لیے تیار. اتنے ڈھیلے، اتنی سست. نہج البلاغہ کے خطبے پڑھے، مشکل یہ تھی امیر المومنین کی، مشکل کشا کی مشکل. ایک گفتگو میں یہی موضوع قرار دیا، بعضوں کو ناگوار گزرا جی کہ مشکل کشا کی مشکل. کہا کہ مشکل کشا کی مشکل کون لوگ ہیں؟ ہم مشکل کشا کی مشکل ہیں. علی ہر مشکل، ہماری مشکل حل کر سکتا ہے، لیکن ہم جو مشکل علی کے لیے کھڑی کر سکتے ہیں وہ علی کو غیر مشکل میں ڈال دیتی ہے. اس مشکل سے علی خدا کی بارگاہ میں شکوا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ کیسے پیروکار دیے؟ جنہیں دن کو اٹھاتا ہوں نہیں اٹھتے، جنہیں رات کو اٹھاتا ہوں نہیں اٹھتے، جنہیں گرمی میں اٹھاتا ہوں نہیں اٹھتے، جنہیں سردی میں اٹھاتا ہوں نہیں اٹھتے. سردی میں کہوں تو کہتے ہیں سردی زیادہ ہے، بولا سردی میں بھی جنگ ہوتی ہے. جب کہوں گرمی آ جائے کہتے ہیں گرمی میں بھی کوئی جنگ ہوتی ہے. جب بہار میں کہتا ہوں کہتے ہیں فصلیں پکی ہوئی ہیں. جب خزاں میں اٹھاتا ہوں کہتے ہیں گھروں میں کوئی بھی نہیں ہے. حضرت پھر تم کب لڑو گے؟ پھر مجھے بتا دو تم کب لڑنے کے لیے تیار ہو. کیلنڈر نکال کے وہ ڈیٹ ابھی بتاؤ کب تم تیار ہو اس کام کے لیے. 4 موسموں میں تو تمہاری آمادگی نہیں ہے. کس کام کے ہو تم؟ کس درد کی دوا ہو تم؟ سادگی سے کوئی مطلب حل نہیں ہوتا. آج کہیں زیادہ زیرکی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ جو منصوبہ دین کے لیے بنایا گیا کہ دین کی دین سے جنگ کروائیں، جس طرح علی کے لشکر کی علی کے لشکر سے جنگ کروائیں. شام سے کبھی بھی حضرت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ حکومت، خطبہ 25 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا، حضرت نے فرمایا تھا کہ لقد انبئت ان بصرا قد طلع اليمن، مجھے اطلاع ملی ہے، مجھے خبر ملی ہے کہ بصر ابن ابی ارطاط نے یمن پر چڑھائی کر دی ہے. اس نے یمن پر چڑھائی کر دی ہے اور وہاں جا کر اس نے ظلم کیا، ستم کیا، امیر المومنین کا مقرر کردہ سالار بھاگ کے کوفہ آ گیا، اس کے بچے بھی قتل ہو گئے، یمن اس کے سامنے تسلیم ہو گیا. ساتھ ہی حضرت نے فرمایا واللہ لأظن ان ہؤلاء القوم سیدعلون منکم، خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ قوم، یہ دہشت گرد بصر ابن ابی ارطاط بہت بڑا دہشت گرد، اگر تاریخ بشری میں دہشت گرد ڈھونڈے، ایسے دہشت گرد جن کے نام سے سکتہ تاری ہو جاتا تھا، جن کے نام سے دہشت تاری ہو جاتی تھی، جو سراپا دہشت بن چکے تھے، ان میں سے ایک بصر ابن ابی ارطاط ہے. یہ دہشت گرد گروہ ان قریب تم سے یہ اقتدار چھین لے گا، تم سے یہ حکومت چھین لے گا. کس وجہ سے؟ فرمایا نہ تم سمجھتے ہو نہ تم کچھ کرتے ہو. دو خامیاں ہیں، نہ سمجھتے ہو نہ کچھ کرتے ہو. اور یہ فرمایا کہ میں بھی اگر کوئی اقدام کرتا ہوں میرے اقدام کے معنی نہیں سمجھتے، اور اگر میں خاموشی اختیار کرتا ہوں میری خاموشی کے معنی نہیں سمجھتے. اگر میں بولتا ہوں کہتے ہیں علی کو اقتدار کا شوق ہے، اگر چپ رہتا ہوں کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے. ایسی قوم میں جب رہبر گرفتار ہو جائے، امام گرفتار ہو جائے، یہ مشکل کون حل کر سکتا ہے؟ مشکل کشا اس مشکل میں اسیر ہے. آئمہ کی مشکل، امامت کا درجہ اتنا عالی، ظاہر ہر ایک کی مشکل اس کے اپنے منصب کے مطابق ہوتی ہے. ہماری مشکلات اور ہماری تمنائیں وہ ہماری شخصیت کے مطابق ہیں. میری مشکل وہی ہے جو میری شخصیت ہے، میری شخصیت سے بڑھ کر کبھی مجھے مشکل پیش نہیں. ہماری مشکل کیا ہے؟ آٹا نہیں ملتا، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، بل نہیں ادا ہوتا. ایک جگہ گفتگو کی مجلس کے اندر بعد میں ایک جوان آئے، بہت ہی اچھے متدین، اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا کیوں نہیں آتی؟ میں تو کوشش کرتا ہوں سمجھ میں آئیں. کہنے لگے اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ باتیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں، کہتے جو آپ جیسے فارغ لوگ ہوں، ہم جیسوں کو سمجھ میں نہیں آتی. کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو دروازے کے پیچھے کئی بل پڑے ہوتے ہیں، گیس کا بل پڑا ہوتا ہے، پانی کا بل پڑا ہوتا ہے، بجلی کا بل پڑا ہوتا ہے، کیبل کا بل پڑا ہوتا ہے، بچے کے اسکول کا بل پڑا ہوتا ہے، اور بینک کی قسط پڑی ہوتی ہے، اور ہزار بل دروازے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. تو ہمارا مہینہ اور سال تو انہی بلوں کو ادا کرنے میں گزر جاتا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کاموں کے لیے ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اتنے بوجھ تلے دبا ہوا ہو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا، اس طرف نہیں آ سکتا کہ مشکل کیا ہے. دین کی جھگڑا، دین کا جھگڑا دین کے ساتھ کروایا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ اتنا شعور ابھی موجود نہیں ہے ان سرزمینوں پر. دیہاتوں میں اگر کوئی منصوبہ بنائیں تو دیہاتی حالات کو مد نظر رکھ کر بنتا ہے، شہر کا منصوبہ ہو تو شہری حالات کو مد نظر رکھ کر بنتا ہے. اگر بولیاں مختلف ہیں، کہیں کوئی بولی بولی جاتی ہے، کہیں اور بولی بولی جاتی ہے، تو جس علاقے میں بھی، بعض کتابوں میں میں نے دیکھا کہ روسیوں کو اور یورپین کو ایک دوسرے کے ممالک میں جاسوسی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، لیکن چین کو دنیا کے اندر جاسوسی میں بہت بڑی مشکل پیش آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ چائنی دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ چائنی ہے، وہ ملتے جلتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے میں کھپ جاتے ہیں. ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. لیکن چینی شاید ہزار سال بھی کبھی دوسری نسلوں کے ساتھ مخلوط نہ ہو سکے, کیونکہ چہرہ ہی اس کا خدا نے ایسا بنایا ہے کہ وہ دور سے پہچانا جاتا ہے. جتنا میک اپ کرے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چائنی ہے. مشکل پیش آتی ہے ان کو. لہذا وہاں کے لیے الگ تدبیر, ادھر کے لیے الگ تدبیر, ہر علاقے کے لیے اس کے لوگوں کے مزاج اور اس کے لوگوں کے شعور اور سطح فہم کے مطابق منصوبہ بنایا, ان کے فہم و ادراک کو نظر میں رکھ کر کہ یہ سمجھ پائیں گے یا نہیں, یہ بات چلے گی یا نہیں. اس وقت دنیا کے اندر یہ جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں, تفرقہ ان کا ہتھیار بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تشخیص دیا انہوں نے کہ مسلمان اس حکمت عملی کو سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہے. اگر ہم مذہب کی جنگ مذہب سے کروا دیں, دین کی جنگ دین سے کروا دیں, یہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکے گا کہ یہ در حقیقت بے دینی کی جنگ دین کے ساتھ ہے, لادینیت کی جنگ دین کے ساتھ ہے. جس کو دیندار ہی اٹھ کر ہراول دستہ لادینیت کا بن کر وہ جنگ لڑ رہا ہے. خوارج نے کس کی جنگ لڑی؟ تھے مولا علی کے لشکر کے لوگ, لیکن جنگ کس کی طرف سے لڑی؟ شام کی طرف سے لڑی. وہ کام کیا جو شامی لشکر شاید ساری عمر نہ کر سکتا, وہ خوارج نے یعنی اسی لشکر سے اٹھ کے اس نے ایک دن میں کر دیا. کیوں زور لگائیں سال ہر سال؟ اگر دشمنان دین آج اپنے لشکر لے کر چڑھائی کریں دین کے اوپر, صلیبی جنگوں میں انہوں نے آزما لیا, سال ہر سال جنگیں لڑی بے دینی نے دین کے خلاف, لیکن نہیں جیت سکے, بلکہ ان کا الٹا اثر ہوا. جتنا دین کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا اتنا دین کو تقویت ملی, اتنا لوگ دین کی طرف زیادہ آئے, رغبت بیشتر ہو گئی. اب یہ حکمت عملی ہے کہ جب یہ خود ہماری جنگ لڑ سکتے ہیں, بس وہ پاکستان کا دشمن پاکستان کے خلاف اگر لڑنا چاہے باہر سے اپنا لشکر لے کر پاکستان میں اتارے, آئے دن کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان میں گھسنے والا ہے, یہ پاکستان کے اندر اپنی فوج ڈالنے والا ہے, وہ اتنا احمق نہیں ہے کہ یہ کام کرے کہ وہ جنگ جو اس کے نفع میں اس کے مفادات کی خاطر خود پاکستانی لڑ رہا ہے پاکستانی کے خلاف, تو وہ اتنا احمق ہے کہ خود اپنے بندوں کو آ کر لڑائی ہو جائے. جب خود ایک پاکستانی حاضر ہے, ظاہر ہے کہ اس وقت یہ ان کی مستند باتوں میں عرض کروں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم ایک آدمی کو جنگ پر مائل کرنے کے لیے $25,000 منتھلی دیتے ہیں. $25,000 منتھلی ایک آدمی کو جنگ پر تیار کرنے کے لیے وعدہ دیتے ہیں, جو اب معلوم نہیں دیتے اس کو عملاً کتنا ہے, لیکن جو پہلے وعدہ دیتے ہیں اس کو جنگ کی طرف لانے کے لیے $25,000 منتھلی. اب ظاہر ہے کہ وہ ملک جس کے اندر عیاشی ہے, بے روزگاری ہے, اور سطح زندگی وہ اور تقاضے زندگی کے وہ, جہاں سارا دار و مدار ہی ڈالر اور پیسے پر ہے, وہاں اگر انہیں کہا جائے کہ تم نے جانا ہے اور کسی ملک میں جا کر فقط انسان مارنے ہیں ماڈرن اسلحہ کے ذریعے اور آخر میں $25,000 جیب میں ڈالنے ہیں, وہ یہ لے کر آ جاتے ہیں. عراق کے اندر لے کر آئے اپنی فوج اور اپنی فوج ہی مروانا شروع کر دی, پیسہ الگ ضائع جا رہا ہے. اگر امریکی فوجی آ کر لڑے مہنگا بھی ہے اور ضائع بھی ہو جاتا ہے, مر بھی جاتا ہے, نقصان ہے, دو نقصان ہے اس کے. اس سے پہلے ایک جگہ شہر میں تھے, وہاں پر وہ جوان تھے, انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کتاب خریدو. ایک آدمی نے کہا نہیں کتاب نہیں خریدتا میں. کہا کیوں نہیں کیتے خریدتے کتاب؟ اس لیے کہا کتاب خریدنے میں دو نقصان ہیں, ایک یہ کہ آدمی کا پیسہ ضائع ہوتا ہے, دوسرا وقت ضائع ہوتا ہے. کتاب میں ظاہر ایک تو پیسے سے کتاب خریدنی ہوتی ہے, دوسرا پھر اس کو پڑھنا پڑتا ہے, پیسہ بھی ضائع اور وقت بھی ضائع. اس وجہ سے پاکستانی قوم نے دونوں بچت کی ہوئی ہے, نہ وقت ضائع کرتی ہے نہ پیسہ ضائع کرتی ہے, کتاب کو ہاتھ تک نہیں لگاتی, حتیٰ کتاب خدا کو بھی ہاتھ تک نہیں لگاتی, کہ نہ وقت ضائع ہو نہ ہمارا پیسہ ضائع ہو. اب اگر یہ خود آ کر لڑے, ان کے دو نقصان ہیں, جان بھی گئی پیسہ بھی گیا, اور اسی ملک کا رہنے والا مفت میں لڑتا ہے, اعزازی طور پر لڑتا ہے. امریکہ کی آنرری فوج, اعزازی فوج جو مفت میں لڑتی ہے, مر بھی جائیں تو بھی ان کا نقصان نہیں، پیسہ بھی نہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتی، اب یہ فوج بہتر ہے. یہ کہاں سے انتخاب کریں گے؟ اگر کوفہ کے لشکر کے اندر ایسے احمق موجود ہوں جو بظاہر دیندار بھی ہوں اور دینداری اتنی شدید ہو کہ ان کے ماتھے پہ سجدوں کے گٹے بن چکے ہوں اور ساتھ احمق بھی ہوں، اس کو اگر اتارا جائے میدان میں کہ کوئی کسی کو وہم و گمان بھی نہیں گزرے گا کہ یہ بے دینی کی دین کے خلاف جنگ ہے. سب کیا کہیں گے؟ یہ دین کی دین کے خلاف جنگ ہے، یہ مذہب کی مذہب کے خلاف جنگ ہے. بڑے خوبصورت طریقے سے نقشہ بنایا، دیندار دیندار کے مقابلے میں، مذہب مذہب کے مقابلے میں. اس جنگ میں یوں نہیں کہ لوگ تشخیص دیں گے شعور کے ساتھ کہ ایک مذہب مظلوم ہے، ایک مذہب کے ماننے والے مظلوم ہیں، دوسرے مذہب کے ماننے والے مظلوم نہیں ہیں، نا لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے. میڈیا موقع نہیں دیتا سوچنے کا. میڈیا کا نام تو میں نے پہلے بتایا ہوا آپ کو، قرآنی نام میڈیا کا جی خناس. قرآن نے میڈیا کو کیا کہا ہے؟ خناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. میڈیا ہمیں اطلاع نہیں دیتا، وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے کرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. یہ خناس ہے، یہ خناس سوچنے کا موقع نہیں دیتا، ظالم و مظلوم میں باحق و ناحق کے اندر تمیز کرنے کی فرصت نہیں دیتا ہمیں. ایک طرف سے خناس، ایک طرف سے گروہ قاتل و دہشت گرد. ان دونوں کے اندر پھنسی ہوئی قوم کو مہلت بھی نہیں ملتی کہ سوچے کہ ہو کیا رہا ہے، کس جنگ میں ملوث ہیں، کس کی جنگ لڑی جا رہی ہے. اب جب مذہب اتنا تلخ ہو جائے، اتنا کڑوا ہو جائے، کوئی اس مذہب کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہے، میدان ہموار ہوتا ہے لادینیت کے لیے. اور آج وہی ہوا ہم زمان، ایک طرف سے مذہب کی یہ شکل پیش ہوئی اس ملک کے اندر، یہ جو تجربہ گاہ ہے ظالمین کے لیے، تجربہ گاہ بن گئی دشمنان دین کے لیے، دشمنان پاکستان کے لیے. ایک طرف سے مذہب کو اتنا تلخ کیا، اتنا کڑوا کیا، اور دوسری طرف سے ہم زمان رائے حل پیش کیا. رائے حل کس میں ہے؟ رائے حل سیکولرزم میں ہے، رائے حل لبرلزم میں ہے. چونکہ سادگی بھی تو ہے ساتھ، سمجھیے ذرا نمونہ اس کا سمجھیے. مولانا روم نے ایک مثال دی ہے صوفی کی. صوفی یعنی یہ جو خانقاہوں میں جا بیٹھتے ہیں درویش بن کر، کچھ کماتے نہیں ہیں، جن کی زندگی کا نعرہ یہ ہوتا ہے کہ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، خود کوئی کام نہیں کرنا، محنت نہیں کرنی، مشقت نہیں کرنی، بیٹھ جانا کسی جگہ ذکر و فکر میں مشغول ہو گئے، کسی نے کچھ دے دیا تو کھا لیا، نہیں دیا تو آکسیجن پہ گزارا کرتے ہیں. اب یہ صوفی بھوکا ہوا کئی دن کا گھومتا رہا، کسی نے کچھ بھی نہیں دیا، گدے پہ بیٹھا ہوا، اس نے خانقاہ دیکھی. خانقاہ وہ صوفیوں کا جو معبد ہے جہاں عبادت کرتے ہیں مل بیٹھ کر، دمال اور ذکر. اور اس نے دیکھا کہ وہاں خانقاہ ہے، وہاں کچھ نہ کچھ تو موجود ہی ہوگا، لہذا یہ وہاں گیا. اور اتفاق سے وہاں جو صوفی پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ کئی ہفتوں کے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک ہفتے کا تھا، وہ کئی ہفتوں کے بھوکے بیٹھے تھے، وہ منتظر تھے کہ باہر سے کوئی لائے تاکہ ہم بھی کھائیں. یہ گیا جا کر الگ سے الگ کی اپنا گدا دیا وہاں خانقاہ کے خادم کو کہ یہ گدا باندھ دو. اندر گیا، وہ بھوکے صوفیوں نے دیکھا اس کو کہ یہ گدا لے کر آیا ہے اور تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لہذا انہوں نے اشارہ کیا کہ اس گدے کو کاٹ ڈالو. گدا پکا، شوربہ بنا، سب نے کھایا صوفیوں نے. صوفی جب بھی پیٹ بھر دے پھر اس کو خدا یاد آتا ہے، پھر اس کی عبادت شروع ہوئی. عبادت صوفیہ کیا ہے؟ دھمال، ڈولک بجاتے ہیں پھر اس کے اوپر ناچتے ہیں، اور وہ ورد ہوتا ہے خاص ان کا اپنی اپنی زبان میں. جب پیٹ بھرا ان سب کا گرم ہوئے، کئی دنوں کے بعد عبادت بھولی ہوئی تھی یا عبادت کی ہمت ہی نہیں تھی، پیٹ خالی تھا، جب پیٹ بھرا تو انہوں نے کہا کہ اب عبادت کرتے. عبادت شروع ہوئی، اس دمال کے اندر ورد تھا. اس دن انہوں نے کہا کہ چونکہ کئی دنوں کے بعد ہمیں کھانے کو کچھ ملا اور وہ کھایا بھی، انہوں نے گدا کھایا، لہذا ورد بھی اسی کا بنایا انہوں نے. سارے صوفی ناچ رہے تھے, ایک وہ تبل بجا رہا تھا, باقی ناچ رہے تھے, اور ورد مولانا روم کے بقول کے ورد ان کا کیا تھا, خار برافتو خار برافتو خار برافتو. فارسی میں معنی اس کے یہ ہے کہ گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. یہ صوفی جس کا گدھا تھا اس نے دیکھا کہ اتنی اچھی عبادت ہو رہی ہے, یہ بھی اٹھ کر ان میں شامل ہو گیا اور اس نے بھی گانا شروع کر دیا, گدھا گیا گدھا گیا گدھا گیا. ہو تھک گئے عبادت کر کے, پھر پیٹ بھر گیا. اس صوفی نے جانے کا ارادہ کیا خانقاہ سے, مہمان جو آیا تھا, خادم کو کہا کہ گدھا لاؤ. اس نے کہا کہ گدھا تو کھا لیا تم لوگوں نے. کہا شریف آدمی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں بتانے آیا تھا تجھے, لیکن میں نے دیکھا کہ تو بھی ان کے ساتھ ناچ رہا ہے, رقص کر رہا ہے, بلکہ ان سے بہتر رقص کر رہا ہے, اور تو بھی راگ الاپ رہا ہے جو وہ الاپ رہا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے خار برفت, تو بھی کہہ رہا تھا خار برفت, تو میں نے یہ سمجھا کہ تو راضی ہے اس خار برفت پر. گدا تیرا تھا وہ چلا گیا, تو بھی کہہ رہا ہے گدا گیا گدا گیا گدا گیا. اب یہ مثال کس لیے دی؟ یہ مثال اس کے لیے دی کہ بعض قوموں کے ساتھ یہی اتفاق ہوتا ہے, بعض قوموں کی ہر متا لٹ جاتی ہے, اور جب متا لوٹنے والا لوٹ کر پھر دمال ڈالتا ہے تو جس کا سب کچھ لٹ گیا ہو یہ بھی دمال میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے. اقبال کو یہی درد تھا, وائے ناکامی متا کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال نے کہا میری قوم کی مشکل یہ ہے کہ اس کی متا لٹ جاتی ہے, کاروان نکل جاتا ہے, اور کاروان کے اندر احساس زیاں بھی نہیں ہوتا, اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میری کیا متا لٹ گئی ہے. وہ بھی ان کا ہم قول ہم نوا بن جاتا ہے ان کا, یہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے سیکولرزم, یہ بھی کہنا شروع کر دیتا ہے میری نجات سیکولرزم میں ہے, یہ بھی ان کے ساتھ راگل اپنا شروع کر دیتا ہے لادینیت کے ساتھ. جب لادینیت کا دمال پڑ رہی ہو, جب لادینیت کا بھنگڑا ڈال رہے ہوں, جب دین کی متاع لوٹ کے لے جا رہے ہوں, اور پھر آ کر ناچ رہے ہوں اسی قوم کے دل و گردے کے اوپر, تو یہ قوم بھی ان کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے کہ پاکستان بچے گا تو سیکولرزم سے, دین بچے گا تو سیکولرزم سے. اور سب سے بڑھ کر جو افسوسناک بات ہے وہ یہ کہ جو کربلا سے تعلق رکھتا ہے, حسین ابن علی کا نام لیتا ہے, جب وہ بھی اس میں شامل ہو کر کہتا ہے کہ میری نجات آزاداری کی نجات, میرے مذہب کی نجات سیکولرزم میں ہے, تو خدا شاہد ہے کسی سے اتنا تعجب نہیں ہوتا جتنا ایک حسینی سے تعجب ہوتا ہے. تو کیوں یہ کہتا ہے؟ دوسرے کہتے ہیں تو ان کو کہنے دو چونکہ ان کے پاس کربلا نہیں ہے, دوسرے کہتے ہیں تو کہنے دو ان کے پاس حسین ابن علی نہیں ہے, دوسرے کہتے ہیں تو کہنے دو ان کے پاس عاشورہ نہیں ہے, دوسرے کہتے ہیں تو کہنے دو ان کے پاس زینب اولیاء نہیں ہے, دوسرے کہتے ہیں تو کہنے دو ان کے پاس پیغام نہیں ہے. آپ کیوں اس طرح سے کہتے ہو؟ آیا عاشورہ کا دین اور غیر عاشورہ کا دین ان میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ آیا عاشورائی کردار اور غیر عاشورائی کردار میں فرق نہیں ہونا چاہیے؟ عاشورائی کیوں دوسروں کی دمال میں شامل ہو جائے؟ عاشورائی کا فقط ایک ہی ذکر و فکر ہو, ایک ہی ذکر و فکر ہو کہ کیا چاہیے ہمیں, ہمیں مذہب حسین ابن علی چاہیے, ہمیں راہ حسین ابن علی چاہیے, ہمیں راہ کربلا چاہیے. اور راہ حسین ابن علی وہی ہے جو علی کا راستہ ہے, جو فاطمہ زہرا کا راستہ ہے, راہ حسین ابن علی وہی جو محمد رسول اللہ کا راستہ ہے, اور راہ حسین ابن علی وہی جو قرآن کا راستہ ہے. سیکولرزم کا حسین ابن علی سے کیا رابطہ؟ لبرلزم کا حسین ابن علی سے کیا رابطہ؟ لادینیت کا حسین سے کیا رابطہ؟ آیا نعرے حسین ابن علی کے ہمیں یاد نہیں ہیں؟ ہم نے خود سے بہت سارے نعرے بنا لیے ہیں عقیدت و احترام میں, اچھے نعرے بنائے ہیں ہم نے بھی, لیکن ان اچھے نعروں میں ایک سب سے اچھا نعرہ وہ ہے جو خود حسین ابن علی کا ہے. ظاہر ہے جو مولا کا نعرہ ہے اس جیسا نعرہ ہم سب مل کر نہیں بنا سکتے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہج البلاغہ جیسے خطبے میں بھی دے سکتا ہوں؟ بے ادب ہوگا جو یہ کہے کہ نہج البلاغہ جیسا خطبہ میں بھی دے سکتا ہوں. گستاخ ہوگا وہ جو کہے کہ نہج البلاغہ جیسی باتیں میں بھی کر سکتا ہوں. حسین ابن علی جیسا نعرہ کوئی لگا سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی یہ شعار دے سکتا ہوں؟ کیا نعرہ تھا حسین ابن علی کا؟ حسین ابن علی کا نعرہ یہ تھا کہ جب ایک طرف سے یزیدیت آ جائے اور دوسری طرف سے دین خطرے میں پڑ جائے, نرغے یزیدیت میں آ جائے، حصار یزیدیت میں آ جائے، اور ایسے میں مسلمان دو راہ پر آ کر کھڑا ہو جائے، ایسا دو راہ کہ ایک طرف اس کا دین ہے اور دوسری طرف اس کا جان بچتی ہے، تو ایسے میں آ کر نعرہ حسینیت کیا ہونا چاہیے؟ ہے ہاتھ من نزلہ ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اسنتین بین الزل بین السلت والزلہ وہے ہاتھ من نزلہ. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دوراہے پہ لا کھڑا کیا. کون سے دوراہے پہ؟ ایک طرف ذلت، ایک طرف رسوائی، ایک طرف بے دینی، ایک طرف فحاشی، ایک طرف قریانی، ایک طرف محرم و نامحرم کے اندر تمیز کا خاتمہ، اور ایک طرف شمشیریں، ایک طرف تلواریں، ایک طرف نیزے، ایک طرف تیر. کیا کرے؟ یہاں حسینی کا کیا کام ہے؟ یہاں کربلا کا کیا پیغام ہے؟ کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی عزت و ذلت کے دوراہے پہ پہنچو تو نعرہ حسینی لگایا کرو. نعرہ حسینی کیا ہے؟ ہے ہاتھ من نزلہ. ججتا نہیں، شیعہ کی زبان اور ہے، حسینیت کی زبان اور ہے. میں یہ حوالہ اکثر دیا ہے آپ کی خدمت میں. حسینیت کے ساتھ بہت ساری چیزیں نہیں ججتی جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے. ہماری باتوں میں، ہمارے نعرے میں، ہمارے موقف میں، ہماری حرکت میں ایک پاکستانی رائٹر ہے، شیعہ نہیں ہے، انقلاب کے زمانے میں ایران کے اندر تھا، انقلاب اسلامی. جب سنا ہوگا میں نے بہت ساری جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا ہے اور ضروری ہے اس کا تذکرہ. کتاب لکھی اس نے انقلاب اسلامی پر، آنکھوں دیکھا حال کہ میں نے کیا دیکھا. کہا کہ جب میں ایران جا رہا تھا انقلاب سے پہلے تو کچھ لوگوں سے میں نے معلومات لی کہ جب میں ملک میں جا رہا ہوں تو کچھ معلومات دو. ایک ریٹائرڈ فوجی جو وہاں اپنی ملازمت مدت پوری کر کے واپس آیا ہوا تھا، کہا اس نے بڑی مفید معلومات مجھے دی ایران کے بارے میں. ان مفید باتوں میں سے کہا کہ ایک بات اس نے مجھے یہ بتائی کہ تم جس ملک میں جا رہے ہو وہ قوم ایک تضاد کا شکار ہے. تضاد سمجھتے ہیں لفظ؟ تضاد اردو میں استعمال ہوتا ہے. تضاد یعنی ایسی دو چیزیں اس نے اپنائی ہوئی ہیں جو آپس میں جچتی نہیں ہیں، سازگار نہیں ہیں، ٹکراتی ہیں. ایسی دو چیزیں آپ ان کے اندر پاؤ گے جا کر، اور وہ دونوں پر کاربند ہیں اور وہ دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ تضاد ہے. وہ بڑی پتے کی بات ہے، ہم بھی جاتے رہتے ہیں ساری دنیا میں لیکن اس دید سے، اس زاویے سے نہیں جاتے. کہا جب جاؤ گے وہاں ایک تضاد دیکھو گے تم جا کر. کیا تضاد دیکھو گے؟ کہا تضاد یہ ہے کہ ایک طرف سے اس قوم کا بچہ بچہ، اس قوم کا بوڑھا، اس کی عورت، اس کا مرد، اس کا جوان، اس کا تعلیم یافتہ اور اس کا ان پڑھ طبقہ، جو بھی ہو، ایرانی قوم کا ہر فرد، اس کی زبان پر فقط ایک ہی نام سنو گے تم، حسین ابن علی. نہ صرف ایام عزا میں بلکہ عمر بھر نام حسین اس قوم کی زبان سے ہٹتا نہیں. یہ ایک اس کے اندر چیز ہے. عاشق حسین ابن علی ہیں، فرشتہ حسین ابن علی ہیں. لیکن دوسری طرف سے یہی قوم جس کا ہم و غم حسین ابن علی ہے، اس کی زبان پر نام فقط حسین ابن علی کا ہے، یہی قوم 2500 سال سے آمریت کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے، ملوکیت کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے. اور حسینیت اور ملوکیت آپس میں ٹکراتے ہیں، تضاد ہے. اگر حسینیت ہو تو ملوکیت نہیں ہو سکتی، ملوکیت اور آمریت ہو تو حسینیت نہیں ہو سکتی. کہا یہ تضاد ہے. اس نے کہا میں نے جا کر دیکھا، یہی تضاد ان لوگوں کے اندر میں نے پایا کہ ایک طرف سے نام حسین ابن علی ہے اور ایک طرف سے نظام آمریت ان کے اوپر مسلط ہے. کہا لیکن خدا نے مجھے مجھے وہ دن بھی دکھایا کہ اسی قوم کے اندر ایک بابصیرت حسینی اور ایک عاشورائی اور ایک کربلائی فقی پیدا ہوا جس نے اپنی قوم کا تضاد ڈھونڈ لیا، پہچان لیا اور اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اے قوم تم متضاد زندگی بسر کر رہے ہو، یا نام حسین ابن علی لینا چھوڑ دو یا آمریت کا تختہ گول کر دو۔ تو وہ حسین ابن علی کے اتنے عاشق تھے، انہوں نے کہا ہم سے نام حسین نہیں چھوٹ سکتا، ہم آمریت کو اس ملک سے باہر کر دیں گے۔ اور یہی کچھ دنیا نے دیکھا۔ یہی کچھ دنیا نے دیکھا، تضاد کی طرف متوجہ کیا۔ عزیزان گرامی، بہت خوبصورت ترین، نورانی ترین راستہ پوری زمین کے اوپر تاریخ کے اندر یہی راستہ ہے جو آپ نے اپنایا، اس سے بہتر راستہ موجود نہیں ہے موجود، یقین جان لے۔ عاشورا سے بہتر راستہ نہیں ہے، کربلا سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے، دین عاشورائی اور مکتب عاشورائی سے بہتر راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ راستہ اپنانے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، یہ راستہ ہر چیز کے ساتھ سازگار بھی نہیں، یہ بہت نورانی راستہ ہے، یہ ظلمتوں کے ساتھ سازگار نہیں، یہ ظلم کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ لادینیت کے ساتھ سازگار نہیں ہے، یہ بے دینی کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اور یہ تضاد ابھی بہت ساری قوموں کے اندر باقی ہے، ان قوموں نے اپنے آپ کو اس تضاد سے نکالنا ہے، یا حسینی بن جائیں، فارسی میں ایک ضرب المثل استعمال کرتے ہیں، یا رومی رومی یا زنگی زنگی، کہتے ہیں ایک طرف کی ہو جاؤ، یا رومی رومی یا زنگی زنگی۔ زنگی وہ زنگبار یا زنجبار سے آئے ہوئے سفید سیاہ فام لوگ، رومی یعنی سفید فام لوگ۔ خوب کہا کہ یا رومی رومی بن جاؤ یعنی بالکل رومی بن جاؤ، یا پھر زنگی زنگی بن جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن زنگی اور ایک دن رومی، ایک دن پاؤڈر لگا کے رومی بن جاؤ اور ایک دن منہ دھو کے زنگی بن جاؤ تم، نہ، یا زنگی زنگی یا رومی رومی، ایک طرف ہو جاؤ، یا حسینی بن جاؤ یا لیبرل بن جاؤ، یا حسینی و عاشورائی بن جاؤ یا سیکولر بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ محرم میں حسینی بن جاؤ، ربیع الاول میں سیکولر بن جاؤ، یا رومی رومی یا زنگی زنگی، اس تضاد سے باہر آ جاؤ۔ تضاد انسان کو ختم کر دیتا ہے، متضاد دین انسان کو ختم کر دیتا ہے، متضاد دین میں انسان، متضاد زندگی میں انسان حیران ہو جاتا ہے، میں کروں تو کیا کروں، ہوگا کیا؟ آج ہمارے لیے ہر ایک کا سوال ہے، اس ملک کا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارے دین کا کیا بنے گا، ہماری آنے والی نسل کا کیا بنے گا، اس لیے کہ ہم ایک پاؤں عاشورا میں رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں عاشورا سے باہر رکھا ہوا ہے۔ اگر صرف عاشورائی ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، دشمن نے کیا کرنا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے، حیرت نہ ہوتے، کنفیوز نہ ہوتے۔ آج پوری قوم کنفیوز، کیا ہوگا؟ عاشورا یہی تو بتاتے، عاشورا سے رابط ہو کر پھر کنفیوز ہو انسان کی، کیا ہوگا، کیا کریں گے؟ سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا کے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، جب چراغ جلا تو اٹھ کر ہر ایک نے اظہار کیا کہ مولا یہ تو ایک جان ہے، اگر ہزار جان ہوتی، ہر دفعہ ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر خدا ہمیں حیات دیتا، پھر آپ کے قدموں میں آ کر نثار کرتے۔ ہم تو جانے کے لیے نہیں آئے، ہم تو یہ سر کٹانے کے لیے آئے تھے، ہم یہ سر پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان سروں کو ان صورتوں کے ساتھ لے جائیں، یہ صورتیں دکھائیں گے کس کو؟ ہم فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم زینب اولیاء کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ بی بی جس نے پیغام عاشورا اس مجبوری کے عالم میں پہنچایا، اسی لیے کہ آنے والی کوئی قوم کنفیوز نہ ہو جائے، سرگردان نہ ہو جائے، بتایا بی بی نے کہ کیا کرنا ہے تمہیں۔ ہم میں سے کوئی آج ایسا نہیں ہے جس کی اتنی مجبوری ہو، بس اوقات بہانے کرتے ہیں، مجبوری، بنت علی جیسا کوئی مجبور نہیں ہے. ہم میں سے کون ہے جس کے بھائی کا سر نوک نیزہ پہ چڑھا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جس کا اکبر جیسا جوان اس کی آنکھوں کے سامنے پارا پارا ہو جائے؟ ہم میں سے کون ہے جس کا عباس جیسا بھائی نہر القما پہ اس طرح سے شہید ہو جائے؟ ہم میں سے کون ہے جس کے ہاتھ آج پسے گردن بندھے ہوئے ہیں؟ ثانیہ زہرا عمل میں زہرا تھی، عمل میں زہرا تھی. جب امیر المومنین حضرت زہرا کو غسل دے رہے تھے، بڑی درد بری فریاد نکلی علی کی. زوجہ رسول پوچھتی ہے ام المومنین، علی کیا ہوا؟ علی زوجہ کے لیے شوہر اس آواز میں، اس دکھیا انداز میں نہیں روتا. امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ اے اماں، اے ام المومنین، جو علی دیکھ رہے ہیں کوئی اور دیکھتا جگر پھٹ جاتا. کہا علی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں زہرا کا پہلو زخمی ہے، لیکن اس زخم سے لے کر آج غسل کے دن تک زہرا نے مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا. کیوں متوجہ نہیں ہونے دیا؟ اس لیے کہ علی بہت دکھیا ہے، علی بہت دکھیا ہے. ثانیہ زہرا نے اپنی ماں سے یہی درس لیا تھا. سید ساجدین سے جب لوگ پوچھتے تھے مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا، فرماتے شام شام شام. شام میں کیا ہوا؟ شام وہ جنگ تھی جو حضرت زینب نے لڑی، اور اس ام المصائب ماں نے آ کر روزہ رسول پہ کہا تھا سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا. اے بابا جان، آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر وہ روشن دنوں پر نازل ہوتے تاریخ راتوں میں بدل جاتے. ام المصائب، بیٹی کا نام ام المصائب پڑ گیا، مصائب کی ماں. جب بیٹی روزہ رسول پر آئی تو آ کر لوگوں سے کہا لوگوں روزہ رسول سے ذرا باہر چلے جاؤ، مجھے اپنے جد سے کچھ کہنا ہے. کہنے لگے بی بی ہم بھی تو سنیں اپنی جد سے کیا کہنا ہے. کہا جو کہوں گی کوئی اور سن نہیں سکتا، تم باہر چلے جاؤ. جب لوگ سارے باہر چلے گئے تو بی بی نے اپنے بازو آگے بڑھا کے کیا فرمایا؟ کہا یا جدنا، یہ جو بازوؤں پہ نیلے زخم ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں، یہ وہ زخم تھے جو سید ساجدین کو نہیں بتلائے، اپنے بیٹے کو نہیں بتلائے. اس لیے کہ سید ساجدین کا دل بڑا نازک اور بڑا دکھیا تھا. بی بی کو معلوم تھا اگر سجاد کو بس درد معلوم ہو جائے ام المصائب کے پھٹ کے مر جائے گا، حجت خدا مر جائے گا. اس لیے فرمایا یا جدنا، یہ نیلے زخم رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا. اور بی بی کیا فرماتی ہے؟ اگر شرم مانے نہ ہوتی، اگر حیا مانے نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھا سکتی. میری پشت کوڑوں سے سیاہ ہو چکی ہے، میں کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی رہی، حسین کا پیغام پہنچاتی رہی، کربلا کا پیغام پہنچا.
لعنت الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله. پروردگار بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء کربلا، بحق ام المصائب، بحق فاطمہ زہرا، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مومنین کے اخلاص و خلوص و شرف قبولیت عطا فرما. جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما. جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما.
جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل مشکلات کو برطرف فرما، پروردگارہ جہان اسلام کو تمام مسلمین کو اس ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ لبنان کی مدد فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملت فلسطین کی مدد فرما، مظلوم یعنی غزہ کو نجات عطا فرما، ملت عراق کی نصرت فرما، ملت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، اس ملک کو ناامن کرنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت و سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنے سایہ و سامان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلب